ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ 1447 ہجری کے ربیع الآخر، ماہ فاخر، ماہ عبد القادر کی آج نائنتھ نائٹ ہے۔ اس مناسبت سے رسالہ ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے وائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
سوال عرض ہے کہ ٹپس کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور ٹپس دینے کی اجازت ہے یا نہیں، اور اگر دینی ہو تو کتنی دینی چاہیے۔ مزید یہ بھی رہنمائی فرمائے کہ خود سے ٹک بھی مانگتے ہیں کہ اتنے دے دیں، تو یہ اس طرح کا سوال کرنا کیسا؟
ہوٹل میں جو دی جاتی ہے، ہاں ٹپ، اس کو مطلب بخشش بھی بولتے ہیں، وہ ویسے ہمارے ٹپس بولتے ہیں، تو یہ جائز ہے کیونکہ اس پہ عرف ہے، ہوٹل میں یہ دیتے ہیں لوگ، اور کوئی جو ہوٹل کا مالک ہے اس کو برا بھی نہیں سمجھتا، بلکہ زیادہ خوش ہوتا ہوگا کہ ہمارے آدمی اس طرح ٹکیں گے اور کام زیادہ اچھا کر کے بتائیں گے۔ ہاں اگر ٹپس دینے والا ٹپس کی وجہ سے کوئی خلاف عرف بڑی بڑی بوٹیاں لا کے دیتا ہو تو پھر وہ پھر الگ حکم ہوگا اس کا، ورنہ جنرلی مطلب یہ کہ ہوٹل میں ٹپس دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو مانگ لیتا تو بھی حرج نہیں ہے، جب دینا ہی جائز ہے، ٹپس نہیں مانگ سکتا۔
جو مانگے گا تو اگر ٹپ مانگ رہا ہے تو پھر تو یہ سوال کے اندر آئے گا، اصل میں ہر کوئی دیتا نہیں ہے اور مرضی پر ہوتا ہے اس کے دینے والے کی،
عرف تو ہے نا،
دینے کا عرف ہے، مانگنے کا نہیں،
مانگنے کا عرف نہیں،
مانگنے کو برا سمجھا جاتا ہے، یعنی بعض ہوٹلوں میں تو باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ نہ دیں، یعنی ان کی کوئی پالیسی ہوتی ہوگی ٹپ نہ دیں ان کو، اور دینا برحال جائز ہے لیکن سوال کے زمرے میں آئے گا اگر وہ مانگتا ہے تو۔
انڈرسٹوڈ نہیں ہے کہ ٹپس اس کو دینی ہے، اچھا تو سوال نہیں کر سکتا ہو، ویسے بن مانگے اگر کسی نے دے دی ٹپس تو حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
In the USA, young people usually turn to peer pressure, which refers to the influence of friends or people of their own age group. Sometimes they end up doing things which they know are wrong, but they still do them just to remain within their friend circle. For example, they say, "We know this is wrong, but what can we do? We are part of this society. If we don't act like them, they won't include us in their elite group, and instead they will taunt us. In such a situation, what should we do? In addition, what guidance does Islam give us to protect ourselves from peer pressure?"
امریکہ میں عموماً نوجوان اپنے دوستوں کے حلقے میں دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جنہیں وہ خود جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی صرف اپنے دوستوں کے حلقے میں شامل رہنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہ غلط ہے, لیکن ہم کیا کریں, ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں. اگر ہم ان کی طرح عمل نہ کریں تو وہ ہمیں اپنے حلقوں سے نکال دیں گے اور ہمارا مذاق اڑائیں گے. ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مزید یہ کہ اسلام اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟
دوست اول تو وہ ہونے چاہیے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے. دوست وہ ہو جس کی باتوں سے ہمارے آخرت میں کام آنے والے اعمال میں اضافہ ہو. باقی رہا دنیا داری کے جو آج کل دوست ہوتے ہیں تو اس کی انہیں کوئی دینی مقصد نہیں ہوتا, تو اس کی پذیرائی نہیں ہے. پھر یہ کہ اس کی وجہ سے گناہوں میں پڑنا یہ تو بہت خطرناک ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوتا ہے, آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اس یعنی قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. یعنی جو پرہیزگار متقی نیک لوگ ہوں گے ان کے دوست تو وہاں کام آئیں گے, دوست رہیں گے, لیکن جو اس کے علاوہ جو دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اس لیے دوستی کس سے کرتا ہے اس کو دیکھ لے. تو اب یہ کہ یہ جو اس سوال میں بیان کیا گیا وہ بھی ایک مفاد کی خاطر ہی ہے کہ ان سے دوستی کرنی پڑتی ہے, وہ بس وہ دل نہیں مانتا, ان سے الگ تھلگ ہونے کو دل پھنسا رہتا ہے, تو ان سے دل نکالنا ہوگا ورنہ گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایسوں سے دوستی کرنے میں بہت سارے گناہ کرنے پڑتے ہیں, ان کی کھوٹی کھوٹی ہاں میں ہاں کرنی پڑتی ہے, خوش آمد کرنی پڑتی ہے, گندی بات کریں تو اس میں بھی اس کی تائید کرنی پڑتی ہے. تو یہ سب آخرت کے لیے نقصان دہ اعمال ہیں. دوست وہ ہوں کہ جو مطلب اچھے دوست ہوں, ورنہ یہ کہ وہ قرآن و حدیث میں اس کی مذمت ہے برے دوستوں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علی محمد.
الحمدللہ عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ میں بڑی تعداد میں اسلامی بھائی مدری مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح شعبہ محبت بڑاؤ کے بزرگ اسلامی بھائی بھی پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہیں, دیگر اسلامی بھائی بھی پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہیں. شعبہ ڈونیشن سیل کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ موجود ہیں. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ صلہ رحمی واجب ہے اور حکم ہے, جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو, مگر خاندان والے اگر آپ کو خود سے کمتر یا غریب سمجھ کر آپ سے میل جول رکھنا پسند نہ کریں, ایسے میں آپ پھر بھی ان سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو لالچی سمجھ لیں, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟
جس سے دوستی کرنے میں اپنی مطلب عزتی ہے اور وہ حریص سمجھتے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے, یا پیسے والے دوستی کرنے میں یہ کہ مجھ سے پیسے لینا چاہتا ہے اس لیے دوستی کرتا, تو ایسوں سے تو مطلب گلی میں بھی نہیں گزرنا چاہیے. اپنی عزت بچائیں سب سے, یعنی کہ یہ عزت تو دنیا کی دولت سے تو بہت بڑی دولت ہے عزت.
صلہ رحمی کا پوچھ رہے ہیں, یعنی
صلہ رحمی
یعنی خاندان سے صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے, لیکن وہ خاندان میں صلہ رحمی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی دولت کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں, تو اس بنیاد پہ پوچھ رہے ہیں.
اچھا اچھا, ہاں صلہ رحمی, ہاں ہاں صلہ رحمی. تاہم یہ کہ صلہ رحمی تو کرنی ہے, قطع رحمی نہ کرے. اب یہ کہ اس طرح کا انداز رکھے کہ اس کی طرف حرص کی نسبت کوئی نہ کر سکے, جیسے کوئی ضرورت ہوئی تو اس سے رابطہ کر لیا, ملاقات کر لی, اپنے کوئی تقریب ہوئی تو دعوت اس کو دے دی, قدموں میں نہ پڑ جائے. اور کیا زیادہ خوش آمد زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں, خوش آمد نہ کرے. اگر اچھے انداز میں خالی دعوت دے دے تو اس میں کوئی یہ نہیں کرے کہے گا کہ یہ مطلب انہیں کہ پیچھے پڑا ہوا ہے. تو یہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے کس انداز میں کرنا ہے کہ جس سے مجھ پر حرص کا یا لالچی ہونے کا وہ الزام لگے, یہ عام طور پہ آدمی سمجھ سکتا ہے. تو اس انداز سے کریں, دل آزاری بھی نہ کریں. اور یہ بھی بعض اوقات وہم ہوتا ہے کہ یہ سمجھے گا کہ مجھے مطلب میں اس کی خوش آمد کرتا ہوں پیسوں کی وجہ سے, حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. بعض پیسے والے لوگ ہوتے ہیں, پیسہ بہت ہوتا ہے, لیکن عاجزی ایسی ہوتی ہے کہ غریب آدمی کی عاجزی کرے گا. ایسے لوگ پائے جاتے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے مالدار مغرور ہو جاتے ہیں یا پیسہ پڑ گیا تو آنکھیں اونچی ہو جاتی ہیں, ایسا نہیں ہے. اچھے لوگ بھی مالداروں میں ہوتے ہیں, دیکھے ہیں میں نے عاجزی کرنے والے ایک سے ایک دیکھے, بعض اوقات بہت عاجزی کرتے ہیں. تو ہوتا ہے, مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک اسلامی بہن کا سوال موصول ہوا ہے. میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بلا وجہ دوسرے شخص کو بدنام کرتا ہو تو اس کا کیا حل کیا جائے؟ اپنی عزت کو کیسے بچائیں؟ کیا ہر شخص کو اپنی صفائی دینا ضروری ہے؟ بلا وجہ بدنام کرنے والے کو اب کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں.
اب صفائی تو دینی پڑے گی, جب تہمت لگی صفائی تو کریں گے نا, صفائی نہیں کریں گے تو تہمت پکی ہو جائے گی کہ یہ ہے ہی ایسا, جبھی تو بولتا نہیں ہے کچھ. یہاں بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ نا, یہ عام طور پہ اس میں ہوتے ہیں مبالغہ, مبالغہ آ رہی بہت ہوتی ہے. کبھی کوئی مطلب ہوتا ہے کہ جو بالکل یعنی کہ وہ اگنور کرنے والا بندہ ہوتا ہے کہ یار جانے دو, تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو. بعض وقت اتنی سی بات پر ایک دم وہ حساسیت ہوتی ہے, وہ دل پہ لے لیتے ہیں اور پھر وہی جو لوز ٹاکنگ شروع کر دیتے ہیں, میں کس کس سے صفائی کروں, کس کس کو وضاحت کروں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اگر کوئی تہمت لگی تو صفائی تو کرنی پڑے گی نا, قاضی کی عدالت میں گئے تو بھی صفائی تو کرنی پڑے گی. وہاں خاموشی تو پھر وہ کہ نا, خاموشی نیم رضا, آدھی تصدیق خاموشی آدھی رضا. تو موقع کی مناسبت سے اگر ایک کے سامنے کرنی پڑتی ہے تو سو کے سامنے کرتی ہے صفائی, تو نہیں کرنی تو نہیں کریں, بدنام ہوتے رہیں. جیسی ضرورت ویسی صفائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. تو بعض لوگ بڑی بڑی شخصیات کے اوپر تہمتیں لگا دیتے ہیں, بڑے لوگوں پر تہمتیں لگا دیتے ہیں, تو اب وہ کیا اس فیس بک پر یا دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنی صفائیاں پیش کریں گے تو وہ ان کی زندگی اسی کے اندر گزر جائے گی؟
اس میں ایسا ہے کہ جیسے کہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر تہمت لگتی ہے نا, تو تہمت لگانے والوں کے مقابلے میں اس کی صفائی کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں, تو اپنی نظر پہ بھی صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جیسا موقع جیسا محل, بعض تہمت ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی جان نہیں ہوتی, تو اس کی وجہ سے اس کو صفائی کی حاجت نہیں ہوتی. اب کل جا کے مطلب جیسے کہ کوئی مطلب مشہور آدمی ہے, اس کو لوگ مانتے ہیں محبت کرتے ہیں, اس کے بارے میں ہو کہ بھائی 1 کروڑ روپے کھا گیا ہے ہمارا, تو کوئی اس کو مانے گا نہیں, وہ تو پاگل ہے, تیرے خواب میں کسی اور نے کھا لیے ہوں گے, یہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. تو یہ ایسوں کو صفائی کی اتنی حاجت رہتی نہیں ہے. تو جیسا موقع محل جیسی بات, بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ سمجھ سے ورا الورا ہوتی ہیں, تہمت ایسی بھی لگتی ہیں. ہم لوگوں اس سے واسطہ آج سے نہیں, تو وہ صفائیوں کی ضرورت اتنی رہتی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خلیفہ امیر علیہ سنت اور نگران شورا مختلف مزارات کے سفر پر ہیں, ابھی ایک مزار سے ہمارے ساتھ براہ راست شامل ہیں.
ماشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاء اللہ آپ کی زیارت مدنی چینل پر کر کے آنکھوں کو ٹھنڈک سی محسوس ہوئی. اللہ پاک آپ کا سایہ دراز فرما, آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. کافی تشویش پھیل گئی تھی, یہاں بھی اسلام بھائی تشویش کا شکار تھے اور دعائیں بھی الحمدللہ ہوئی ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سیدنا سری سقطی علیہ الرحمٰن کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوئی تھی, وہاں اجتماعی دعائیں ہوئی ہیں. اس وقت ہم ہمارے مشائخ میں سے ہیں حضرت سید شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی مزار شریف پر حاضر ہیں. کچھ دیر پہلے یہاں پر الحمدللہ بڑا پیارا اجتماع ہوا اور یہاں کے کئی علماء مشائخ نے اس میں شرکت کی, اور اب یہ کہ آج چونکہ آج بڑی رات ہمارے 11ویں شریف حضور بڑی رات ہے, آپ کو سب آپ کو یہاں سے حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں کی میں بہت بہت مبارک دیتا ہوں.
خیر مبارک آپ کو.
خیر مبارک. اب اس وقت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مشائخ میں سے سیدہ اور خرقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم ان کے مزار پر حاضر ہیں, اور اب انشاءاللہ رات کو ہمارا سفر ہوگا, جائیں گے انشاءاللہ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں. اللہ کریم آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ماشاء اللہ آج ہمارے ساتھ شیخ قاری بھی ہے. شیخ قاری بابا انہیں آپ جانتے ہوں گے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حیاکم اللہ سید شیخ.
حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت سیدنا سری سقطی علیہ رحمہ کے یہاں یہ ہوتے ہیں, اور فطر مدینہ میں بھی یہ آئے بھی تھے.
مداح النبی
صلی اللہ علیہ
وسلم. ماشاء اللہ ماشاء
اللہ ماشاء اللہ. كل عام وانتم بألف خير بمناسبة حضرة الغوث الأعظم رضي الله تعالى عنه.
اللہ کا شکر ہے حضور, یہاں پر ایک بڑا پیارے انداز سے اجتماع بھی ہوا اور بڑی برکتیں اللہ پاک کی رحمت سے یہاں نصیب ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ شہزاد حضور کے ساتھ کل رات کو بھی وہاں بارگاہ غوثیت میں ہماری حاضری ہوئی الحمدللہ, اور جالی مبارک پر حاضر ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حضور یہ بھی کردستان کے عاشقان رسول ہیں ماشاء اللہ, یہ بھی یہاں پر آئے تھے آج محفل میں, اور یہاں پر جی قصیدہ ماشاء اللہ یہاں آج جو قصیدہ غوثیہ پڑھا گیا یعنی ناشری وغیرہ بھی ہوئی, اور پھر ماشاء اللہ حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قصیدہ بھی یہاں پڑھا گیا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضور یہ کٹ کے ماشاء اللہ ان عاشقان سے مل کر بھی بڑی خوشیاں ہوتی ہیں.
عاشقان غوث پاک
السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. یہ ماشاء اللہ حضور مسجد ہے, یہاں پر شیخ عبد القادر شیخ معروف قرقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو اجتماع ہوا ہمارا آج اس مسجد میں, یہ مسجد ذرا دکھائیے گا ہمارے حضور. الحمد للہ یہ مسجد تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کا آپ اس کو کیا طرح کہتے ہیں, اس کے ساتھ ہی ہماری دارالسنا بھی ہے.
حضور وہاں کے عاشقان رسول کے لیے کوئی آپ کا پیغام, آج گیارہویں شریف بھی ہے ماشاءاللہ.
اللہ پاک آپ سب کی حاضریاں قبول فرمائے, اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے اس مبارک موقع سے, کیونکہ ویسے ہی اولیاء کرام کی بارگاہوں میں مزارت اولیاء پر دعا قبول ہوتی ہے. احسن الویا میں لکھا ہے کہ مزار ولی پر دعا قبول ہوتی ہے, اور آپ تو وہاں ہیں کہ جو ولیوں کے بھی سردار اور ایک سے ایک وہاں اجلائے اولیاء کرام تشریف فرمائیں, جہاں آپ لوگ حاضریوں کے لیے حاضریوں سے مشرف ہو رہے ہیں, مزید ہوں گے انشاءاللہ الکریم. تو وہاں مطلب اپنے لیے بھی, خاندان والوں کے لیے, ہم گناہگاروں کے لیے, امت کے لیے دعائیں کریں, اور ان کی چونکہ ہستیاں جو ہے نا ان پر ہر وقت رحمت و تجلیات کی برسات ہوتی ہے, تو یہ رحمتوں میں ڈوبے رہتے ہیں. تو وہاں مطلب جتنا وقت ہم گزاریں گے تو ہم پر بھی ظاہر ہے چھینٹ رحمت کی پڑے گی, اور ایک چھینٹ بھی پڑ گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. تو جتنا ہو سکے وہاں حاضری دیں, تلاوت کریں, ذکر و درود کریں بارگاہوں میں اولیاء کرام کے, پھر جتنا آداب کا خیال رکھیں گے اتنا نفع زیادہ ہوگا. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, تو یوں جتنا ادب ہو سکے وہاں ادب کرنا ہے. دوسروں پر تنقید کی نگاہ ڈالنے کے بجائے وہ اپنے کام سے کام رکھیں اور فیوض و برکات سمیٹتے رہیں. پھر یہ کہ ان کے پاس ہم کیوں آئے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے, پرہیزگار, متقی اور بہت کچھ, تو ہم مطلب یہ کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کا بھی ذہن بنائیں کہ ان کو یہ عظمت کیوں حاصل ہوئی, ہے نا, ان کا عمل کا بھی اس میں حصہ تو ہے. تو اس لیے مطلب ہم بھی اچھے عمل کریں. ان صاحبان نے نمازوں کی دعوت دی, نیکی کی دعوت دی, اور دین کے زرین اصولوں پر عمل کرنے پر ہمیں ابھارا, تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ کرنا ہے. پھر انہوں نے نیکی کی دعوت کو عام کیا, تو ہمیں بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. اللہ ہم سب کو برکت دے, اللہ کر ہماری بھی حاضری کا کوئی سامان ہو جائے, اسباب ہو جائے.
شیخ عمر آئے تھے ہمارے اپنے فیضان مدینہ میں الحمدللہ,
ماشاءاللہ انہوں نے آج یہاں جو ہمارے اجتماع وغیرہ ہوئے ہیں کہہ سکتے کہ ان کا ایک طرح سے جو انتظام اور سہرا ہے یہ شیخ عمر نے ماشاءاللہ اپنے میں لیا اور آپ پہچانتے ہو گے یہ بھی ہمارے ساتھی آئے تھے یہ بھی کراچی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیدی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
كل عام وانتم بخير
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخ
وعليكم الحسيس. السلام ورحمه الله وبركاته
البركه باقيه ان شاء الله هنا في بغداد والمشايخ
ما شاء الله
جزاك الله خير आने के लिए बहुत खुशी हुई और यहां जितने भी इस्लामी भाई काफी मिले हैं अल्लाह पाक हमारे शहजाद हुजूर को भी सलामत रखे नजर से बचाए और इनके आने की यहां पर अल्लाह पाक मजीद हमें जो खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह خوشیاں دی دینی تھی الحمدللہ رب العالمین اب یہ کہ حضرت میں آپ کو ایک بات بتاؤں حضور کچھ دنوں پہلے بغداد شریف کا جب وہ محفل بغداد کا جب ذکر تک اتارا تو آپ نے اس طرح اظہار کیا تھا بس میرا جو دین آپ کا کافی دل آپ نے اظہار کیا تھا تو مجھے چند ایک تو پتا چلا کہ وہاں کے اسلامی بھائیوں نے اپنی کچھ چیزیں بیچ کر انہوں نے بغداد کا سفر کر لیا کہ ان کو یہ تھوڑا جگوسا ہو گیا کہ ہم میرے سنا بغداد آ رہے ہیں تو میری اطلاع کے مطابق اس بار آنے والوں میں کچھ ایسے بھی اسلامی بھائی ہیں جو یہ ذہن لے کر آئے تھے کہ امیر سنت نے اس بار یہ آنا ہی آنا ہے وہ جو آپ کے جو جذبات تھے نا وہاں کے بغداد شریف کی حاضری کے تعلق سے ان جذبات نے ان کو اس بات پر ابھار دیا کہ اپنا سامان کچھ چیزیں بیچ بچا کر بھی یہ بغداد پہنچے ہیں انتظار ہے اللہ کا شکر
ماشاءاللہ کل میری چھٹی ہوئی نا مدنی مذاکرے کی تو اس پر بھی آواز تو آئی تھی کہ بغداد چلا گیا لگتا ہے افسوس میں نہیں آ سکا
تو تندرستی دے اور ہمارے فیضان مدنی مذاکرے جو ہے نا یہ ہمیشہ جاری رہے فیضان مدنی مذاکرہ
یہ بھی بغداد والوں کا مشن ہی تو ہے جو ہم کر کے
سب دعا کریں یا تفاق امیر سنت کو صحت عطا کر سلامتی عطا کر عافیت والی صحت والی خیر والی طبی زندگی امیر اہل سنت کا مقدر کر دے یا رب کریم ان کا سایہ دراز فرما دے آمین آمین یا رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رب بہت بہت شکریہ حضور دعا میں یاد کیجیے گا
شکریہ آپ سب کا کہ ہمیں اس مبارک بارگاہ میں تصور میں حاضر کر دیا ماشاءاللہ اسکرین پر بھی زیارتیں ہو گئی مبارک فضاؤں کی ماشاءاللہ ہاں جی اسید
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب کے لیے مغفرت کی دعا کر دیے یہاں بھی آگے پیچھے ہم نے جب کہا تو سب نے ہاتھ اٹھا دیے یہ آگے پیچھے ماشاء اللہ
میں محمد عاشق رضا میرا تعلق نیپال سے ہے حضور بعض علاقوں میں شادی کے موقع پر لڑکی والے لڑکے والوں سے جہیز کے پیسے مانگتے ہیں کیا لڑکی والوں کا لڑکے والوں سے جہیز کے لیے پیسے لینا جائز ہے اور لڑکے والوں کا دینا کیسا ہے
اس میں بات سوچتے تو رشوت کی بنتی ہیں یعنی وہ پیسے جہیز کے نام پر جہیز تو ہوتا ہے لڑکی کے لیے جو لڑکی کے والد وغیرہ یہ دیتے ہیں لڑکی کو اور لڑکے کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ مہر کی رقم ہوتی ہے جو وہ دے گا یہ جو جہیز کا نام لے رہے ہیں حقیقتاً یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر اتنے پیسے دو گے تو ہم لڑکی کو رخصت کریں گے ورنہ لڑکی کو رخصت نہیں کریں گے یہ صرف نیپال میں نہیں یہ پاکستان کے کئی علاقوں کے اندر اور بھی کئی مقامات پر اس طرح ہے تو یہ تو صاف اور صریح رشوت ہے
لڑکی کی طرف سے تو اس کے والد صاحب کے لیے سنت ہے کہ جہیز وہ دیتے ہیں جہیز اور لڑکا جو ہے اس کی طرف سے مہر ہوتا ہے اور مہر مانگنے کا تو اس کو حق بھی ہے مہر دینا واجب بھی ہوتا ہے اور رہا یہ کہ جہیز کے پیسے مانگتے ہیں یا ایسی کوئی یوں صورت ہے کہ پیسے دو اتنے تو ہم لڑکی کو رخصت کریں گے, تو یہ رشوت ہے اور ایسا کرنا حرام ہے, تو اس طرح نہ مانگی جائے رقم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے, بزرگوں کبھی آ گیا مدنی چینل.
حج کے اسباب کا بنا دو مجھ کو, میٹھا مدینہ دکھا دو. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بہت سے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کئی بار حج کی سعادت حاصل کی, لیکن مجھ جیسے کئی بزرگ حضرات ایسے بھی ہیں جو عمر کا بڑا حصہ گزار چکے ہیں لیکن ابھی تک نصیب نہ جاگا, حج کی سعادت حاصل نہ ہو سکے. پیارے امیر اہل سنت, آپ سے درخواست ہے کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں تاکہ ہم بھی نو ذو الحجہ کو میدان عرفات میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو سکیں. اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے, آمین.
اللہ اللہ ماشاء اللہ, آج کی تڑپ رکھنا اچھا ہے, جن کے نصیب میں ہوتا ہے وہ بار بار جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کے لیے پکارا تھا, حج کی دعوت دی تھی, تو اس وقت جس نے جتنی بار لبیک کہا اتنی بار وہ حج کرے گا, کسی نے ایک بار کہا تو ایک بار حج کرے گا وہ, چاہے وہ عالم اروا میں ہو, باپ کی پیٹھ میں ہو یا اروا عالم اروا میں, روحوں کے ان کوئی پیدائش وغیرہ نہیں ہوئی تھی, تو اس نے ایک بار کہا لبیک تو ایک حج کرے گا, دو بار کہا تو دو, دس بار کہا تو دس بار حج کرے گا, اور جس نے لبیک کہی نہیں وہ حج نہیں کرے گا. یہ اس کا وہ ہے. اب ہر ایک کو ذرا, کسی کو پتا نہیں کہ میں نے کتنی بار لبیک کہی اور کہی کہ نہیں کہی, یہ بھی نہیں پتا, تو یہ تو مقدر کی بات ہے. انشاءاللہ آپ تڑپ رکھیں گے, نیت رکھیں گے حج کی ثواب کے لیے کہ میں وہاں جا کر عبادت کروں گا, تو انشاءاللہ اس نیت کا ثواب بھی ملے گا. بلکہ یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ہر سال حج کروں گا, یہ نیت ہو تو اس نیت کا ثواب ملے گا, نہ کہ اتنے حج کرنے کا, نیت کا. تو اچھی نیت رکھنی چاہیے, ابھی کر لیں کہ میں ہر سال حج کروں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں ہر سال حج کروں گا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے, اس کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ وہ اسباب فرما دے. درود سے بھی کثرت کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں, تو انشاءاللہ نصیب کھل جائیں گے, دیر بھی نہیں لگے گی. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور اس معاملے میں ایسا پختہ ذہن کیسے بنے کہ بظاہر اسباب نہیں ہیں, بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے, جیسا آپ نے کہا جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے, تو اس کا ایک مضبوط ذہن کیسے بنے؟
اللہ اللہ, یہ تو کئی ایسے واقعات تو سناتے ہیں لوگ کہ مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا اور اچانک کوئی ترکیب بن جاتی ہے, کوئی لے جاتا حج کے لیے, حج کروا دیتا. اچھا, ایک تعداد ہے جو مولاناؤں سے دور رہتی ہے, لیکن ہم مولاناؤں میں جھانک کر دیں گے نا تو یہ اکثر حاجی مولانا ہوتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا کہ میں پہ غور کرتا ہوں, امام صاحبان, خطیب صاحبان, علماء کرام, یہ تقریباً حاجی ہوتے ہیں. یہ کوئی نہ کوئی ان کو مطلب لے جاتا ہے حاجی پہ, کیا حضرت آئیے ہماری رہنمائی کیجئے گا, ہم کو مسئلے بتائیے گا, یوں کر کر یہ ویسے ہی ماں کی طرف سے, باپ کی طرف سے, یہ تقریباً علماء آپ کو غیر حاجی علماء نہیں ملیں گے. لوگ بولے جو بھی بولتے ہیں, تم نے حج نہیں کیا, دیکھو مولانا نے حج کیا ہے, بڑا کون آگے, مرتبہ کس کا ہوا کہ اس نے مکہ مدینہ دیکھا ہے مولانا نے, تم خالی چڑھتے رہتے ہو مولانا کو, یوں یوں کہتے رہتے ہو, تم حج نصیب کہاں ہوتا ہے. یہ کہا ہے نا, قابل غور بات ہے. مسجد کا امام روتا رہتا ہے کہ میرے تنخواہ پوری نہیں ہوتی, لیکن ہوتا ہے حاجی امام, حج کیا ہوا ہوتا ہے اس نے, تو یہ کم سعادت ہے کہ اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے یار, کہ تنخواہ پوری نہیں ملتی. اتنی بڑی تنخواہ تو مل گئی, اپنی تنخواہ جمع کر کر کے تم کبھی حج نہیں کر سکتے. حج کا خرچہ کتنا ہے, اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے, سبب کر دیتا ہے, اور تم نکل جاتے ہو حج کے لیے. الحمدللہ, یہ بھی اللہ کا کرم ہے. تو اس لیے جس سے بن پڑے, حج کے لیے نہیں ہے, جس سے بن پڑے اور شرائط پورے ہوں تو امامت کر لینی چاہیے. اس کے کیا فائدے, ظاہر یہ بھی ہے کہ پانچوں نماز کی پابندی ہے, پھر تکبیر اولا ملتی رہے گی, اکیلے ہوں تو سستی ہو ہی جاتی ہے, آگے پیچھے بندہ ہو جاتا ہے. پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ جماعت, پھر دین کی خدمت کا موقع, نیکی کی دعوت کا موقع ملے گا, سب کچھ ملے گا الحمدللہ. تو یہ مطلب دعوت اسلامی بھی شروع ہوئی تو شروع میں ایک امام ہی تھا مسجد کا, سمجھے, اس کو اللہ نے یہ توفیق دی تو وہ نکلا, تو جو کچھ ہوا آپ کے سامنے. اس لیے امامت کے مسلح پر جو امام کو یوں تو یوں یوں کرتے ہیں, یہ اپنے اس ذہن پر غور کر لیں, ایسا نہ کریں. امام نہیں ہوگا تو تم جمعہ کہاں پڑھو گے, عید کی نماز کس کے پیچھے پڑھو گے, ایکٹر کے پیچھے, فنکار کے پیچھے, گلوکار کے پیچھے, کسی وزیر کے پیچھے, کس کے پیچھے پڑھو گے بھائی؟ یہ مولانا اگر گزارا ہی نہیں مسلمان کا, ہے نا, وہ امام چاہیے نماز پڑھانے کے لیے. تمہارا جنازہ کون پڑھے گا؟ وزیر پڑھے گا کیا؟ ایم این اے پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ مولانا. تو اس لیے مولانا معاشرے سے مائنس جو کرتے ہیں نا, بہت بڑی بھول کرتے ہیں سر. علماء کی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ہر قدم پر, قدم قدم پر حاجت ہے مسلمان کو, ہر قدم پر حاجت ہے الحمدللہ. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کا اتنا پیارا ماحول ہم کو ملا کہ علماء کی قدر دعوت اسلامی نے ہم کو سکھائی اللہ کی رحمت سے الحمدللہ. اللہ اسی پر ہم کو استقامت نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حاضری ہو نیازی کی دربار میں, آقا زندگی ہو بس ذکر سرکار میں, زندگی ہو بس ذکر سرکار میں, آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم, آتے جاتے رہے جکڑا, یوں خون ارمان کیا میرا غم بھی تو دیکھو آقا, میں پڑا ہوں دور تیبہ سے, میرا غم بھی تو دیکھو, میں پڑا ہوں دور تیبہ سے, سکون پائے گا بس میرا دل مستر مدینے میں, آتے جاتے رہے, آتے جاتے رہے, آتے جاتے رہے, آتے جاتے رہے, تیری چوک کھٹ پہ ہوں شالا وسدار میں تیرا سونا
حبیب صلی اللہ علیہ محمد فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المساکین کا لقب کس وجہ سے ملا؟
حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا یہ بچپن ہی سے بہت سخی تھیں, غریبوں اور مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا کھلایا کرتی, اس لیے لوگ ان کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن جو پہلی اذان ہوتی ہے جمعے کی, تو اذان کے بعد بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کام کرنا جائز ہے کہ نہیں؟
جمعے کی نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے تو جمعے کی پہلی اذان سنتے ہی مسجد کی طرف جمعے کی نماز کی طرف جانے کے لیے کوشش شروع کر دینا یہ واجب ہے. یعنی کھانا کھا رہا تو فوراً نمٹا لے, تیاری کر کے وہ چلے. راستے میں خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے. ہاں جی, ہاں نماز پڑھنی ہے. ہمارے یہاں 3:30 ہوتی ہے نا, اب محلے میں نماز ہوئی اذان ہوئی 1:00.
جی, ہونا اصل میں یہ چاہیے. آپ اگر اس حوالے سے مساجد میں بھی رہنمائی کر دیں. اب تو الحمدللہ جو دعوت اسلامی کے تحت مساجد ہیں ان میں بہت ساری مسجدوں کے اندر ہوتا ہے یہ کہ امام صاحب کا بیان ہو جائے, بیان ہونے کے بعد پھر پہلی اذان دی جاتی ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ پہلی اذان ہو جائے تو پھر اس کے بعد لوگوں کو مسجد کی طرف آنا ہوتا ہے. تو اگر مسجد کی کمیٹیوں کو بھی آپ اس حوالے سے کوئی مدنی پھول عطا فرما دیں کہ اگر ہو ہی ایسا کہ امام صاحب کا بیان پہلے ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے جمعے کی پہلی اذان, پھر سنتیں, پھر اس کے بعد دوسری اذان خطبے سے پہلے ہو, تو یوں لوگوں کے لیے ایک آسانی کا سامان ہو سکتا ہے.
جی جی, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, فیضان مدینہ میں بھی یہی ہے کہ پہلے بیان ہوتا ہے, امام صاحب یا خطیب صاحب یا جو بھی کریں بیان کرتے ہیں, پھر اذان دیتے ہیں, پھر سنتیں, پھر خطبے کی اذان, پھر یعنی یہ نماز کا پروسیجر شروع ہو جاتا ہے اس سے پہلے بیان, تاکہ لوگ یعنی کہ گناہ گار نہ ہوں کہ اگر اذان جلدی ہو جائے گی پھر یہ نہیں آئیں گے بیان میں, تو مسجد کی طرف نہیں آئیں گے, تو پھر یہ کہ یہ بلا وجر ان کی اس طرح کی مصروفیات ان کو گناہ میں ڈال سکتی ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اذان پہلے ہو جاتا کہ لوگ جلدی جلدی مسجد کی طرف بھاگیں کچھ بیان سن لیں, لیکن اب لوگوں کی سستی اور غفلت کی وجہ سے ان کو گناہ سے بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑ رہا ہے کہ اذان بعد بھیجی جائے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بیان سننے نہ آئیں, بھی تو موقع ملتا ہفتے میں ایک بار مسجد میں آتے ہیں تھوڑا ٹائم لے کے تو بیان بھی سنا کریں. علماء کا تو اس میں ظاہر دین کی رہنمائی ہوتی ہے, دین کی باتیں ملتی ہیں, سیکھنے کو ملتا ہے علم دین. تو سب مسجدوں میں اگر ایسا کر دیا جائے نا کہ بیان پہلے ہو جائے اور جمعے کی اذان کا جو بھی جیسے ہم نے بتایا اس انداز میں, تو لوگ گناہوں سے بچیں گے, مطلب لوگوں کو پڑھی نہیں ہوتی, وہ آپ اذان پہلے دے دیں گے تو بیان میں نہیں آتے بھلے دیر ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, تیرا دوست وہی ہے جو تجھے برائی سے روکے اور تیرا دشمن وہی ہے جو تجھے گمراہ کرے.
روزہ بھی دکھاؤ تم خواب میں آؤ, دیدار کراؤ دیوانہ بناؤ مستانہ بناؤ غیروں سے چھڑاؤ.
نور بارا آیا ہے جو لے آیا ہے سارے عالم میں, دیکھو کیسا نور چایا ہے. السلام و سلام علی حبیب اللہ, محبوب صبح غوثِ پاک, ملکوں کے سلطان غوثِ پاک, سلطان عزیز شاہ غوثِ پاک, غوثِ پاک غوثِ پاک, میرے پیر لاسانی معی الدین جیلانی, غوثِ اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا, بغداد نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا.
آپ کے قدموں سے لگ کر ہم بھی چل دیں گے رضا, جب بروز حشر ہوگا خلد جانا آپ کا, واہ واہ میرے رضا, واہ واہ میرے رضا.
محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ, پیارے پیارے پھولیا سے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, ست کروڑ مرحبا. اللہ ان سارے بچوں کو بام العالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سيد الشيخ, هل صحيح أنه إذا اجتمع جماعة لقراءة ختمة من القرآن الكريم بحيث يقرأ كل شخص جزءا أو جزئين, فهل يكتب لهم جميعا أجر ختمة كاملة كأنه كل واحد منهم قد ختم ختمة كاملة؟ أفيدونا بارك الله بكم.
حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب کچھ لوگ جمع ہو کر قرآن پاک پڑھیں اور ان میں کوئی ایک پارا اور کوئی دو پارے پڑھیں تو کیا سب کو پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا, گویا ہر ایک نے الگ الگ پورا قرآن ختم کیا؟ برائے کرم اس کا جواب عطا فرما دیجئے.
جو جتنا پڑھے گا اتنا اس کو ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحمدللہ ہمارے جامع تمدینہ سرل کلام میں 9 ماہ سے مسلسل تہجد ادا کی جا رہی ہے با جماعت. آپ استقامت کی دعا بھی فرما دیجئے. سوال ہے کہ آج کے دور میں گھروں میں بے برکتی اور بے سکونی کیوں آتی ہے اور اس کا آسان حل کیا ہے؟ اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیجئے.
ماشاءاللہ 9 ماہ سے آپ کے جامعۃ المدینہ میں تہجد کا سلسلہ پابندی. مرحبا اللہ اور برکت دے, اللہ پاک استقامت دے, قبولیت کا فیضان ہو. گھر میں بے سکونی, زندگیوں میں بے سکونی. آج کل وہ اصل جو سکون تھا وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک خبردار اللہ پاک کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے. دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے, یہ ہم نے بھلا دیا اور دنیا کے مصنوعی انداز اپنائے کہ اس میں شاید راحت مل جائے گی, اس میں سکون مل جائے گا. تو بس اسلامی تعلیمات کو ہم نے پس پشت ڈالا, تو اس وجہ سے بھی بے سکونی کے اسباب تو ہیں. یہ سب پکے نمازی بن جائیں, شریعت کے پابند ہو جائیں, اپنے اندر خوف خدا بڑھائیں, تو انشاءاللہ یہ کہ بے سکونی دور ہوگی, دنیا میں بھی راحتیں ملیں گی, آخرت کی راحتوں کا بھی سامان ہوگا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ابھی جس طرح ہمارے ایک ناظم صاحب نے بتایا کہ 9 ماہ سے جی یہ سلسلہ شروع ہے, اسی طرح بعض ہمارے ناظمین اور دیگر جو ہمارے مجلس کے اسلام بھائی ہیں اشراق چاش کا بھی اہتمام کرتے, یعنی 8 بجے اسمبلی کا ٹائم ہے تو وہ 7:45 یا 7:50 پہ جو ہے وہ بچوں کو ترغیب دلاتے ہیں, طلباء کو, تو جو غیر رہائشی ہوتے ہیں غیر مقیم تو وہ بھی آ جاتے ہیں, وہاں کے بھی اسلام بھائی اگر رہائشی ہے تو وہ بھی ترکیب بناتے ہیں. اور ماشاء اللہ یہ ایک بچپن سے ہی ایک اچھی عادت کا جو ہے وہ اہتمام ہو جاتا ہے. تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ناظمین کرتے ہیں, اگر دیگر بھی اس کی ترکیب بنائیں تو ایک اچھا امیج بھی قائم ہوگا اور طلباء کی بھی اچھی تربیت ہوگی.
ہاں یہ بہت بڑی بات ہے. اب اس میں ایک ناظم کی اپنی مطلب جو ہے نا ترکیب ایسی ہو نا کہ اشراق چاش پڑھتا ہو, تہجد پڑھتا ہو, تو آٹومیٹک وہ دوسروں کی بھی ترکیب بنانے کی اس کی سوچ بنے گی, ورنہ ذرا مشکل ہو جائے گا. تو اللہ کرے کہ ہم سب ان نوافل کے بھی پابند ہو جائیں, ابھی دوسروں کو بھی یہ نوافل پڑھانے والے بن جائیں, تو ان نفلوں پر پابندی ہوگی تو فرضوں پر اس سے زیادہ پابندی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو سارے ناظمین جو ہیں یہ اگر شفقت فرمائیں تو انشاءاللہ آپ کی وجہ سے, آپ کی کوشش کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں طلبہ کرام جو ہے نا وہ تہجد گزار بن جائیں گے, اشراق و چاش والے بن جائیں گے. کہ اشراق و چاش تو شاید زیادہ مشکل بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ آنا ہی ہوتا ہے مدرسے میں, تو 10 منٹ پہلے آ جائیں, 15 منٹ پہلے آ جائیں تو اشراق و چاش بھی مل جائے گی. اس بہانے کچھ ہو سکتا ہے اطراف کے بھی اسلامی بھائی شوق سے آ جائیں گے کہ چلو ہم یہاں اشراق چاش جماعت سے پڑھ لیں گے, تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے, نو سائڈ افیکٹ. سب کوشش فرمائیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارے گناہ بخش دیے گئے ہیں, کیا اس کا کوئی طریقہ ہے یا کوئی نشانیاں ہیں؟ تو یہ ارشاد فرمائیں.
قوال ہیں بزرگوں کے شاید کچھ اس طرح کے, مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے ایک گناہ کر دیا وہ اب آخر عمر تک اس کی وجہ سے خوف زدہ رہے کہ کہیں یہی گناہ مجھے دوزخ میں تو نہیں ڈال دے گا, خوف تو یہ ہے. خوش فہمی یہ ہے کہ بس بہت پرانی بات ہو گئی نا, اب تو میں نیک بن گیا ہوں, یہ خطرناک ہے. کوئی مطلب نیکی پرانی نہیں ہوتی, گناہ بلایا نہیں جاتا, یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی گناہ بلایا نہیں جاتا اور نیکی پرانی نہیں ہوتی. ایک بار کر لیا تو اب یہ کہ وہ گناہ تو سب ہو گیا, لیکن اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے کہ وہ معاف فرما دے. ڈرتے رہے آدمی. حضرت عتبۃ الغلام رحمت اللہ علیہ ولی اللہ گزرے, ایک بار کسی مکان کے قریب سے گزرے تو آپ بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے. پھر جب ہوش میں آئے تو پوچھا کیا ہوا آپ کو, فرمایا کبھی اس مکان کے پاس سے گزرا تو مجھے یاد آ گیا کہ بچپن میں اس مکان کے اندر میں رہتا تھا یا اس مکان میں بچپن میں مجھ سے گناہ ہو گیا تھا تو وہ مجھے یاد آ گیا. تو یہ ہے مطلب خوف خدا, گناہ کو بندہ یاد رکھے, بھولے نہیں, خوش فہمی میں نہ پڑے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے, ہے نا, تاکہ پھر وہ خدا نہ خدا پھر گناہوں میں پڑے. لیکن یہ کہ بعض صورتیں یہ حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں, جیسے حج کرے جو میدان عرفات میں 9 تاریخ کو جب وہ 9 ذی الحجہ کو احرام کے ساتھ حج کیا تو اب یہ اس کو یقین رکھے کہ میرا گناہ معاف ہو گئے, میں گناہوں سے پاک ہو گیا, یہ بھی ہے مطلب. لیکن اس میں بھی صورتیں, جیسے فرض نمازیں قضا ہوئی تھیں تو قضا کا گناہ معاف ہوا, قضا ذمہ باقی ہیں, یہ تو کرنی پڑیں گی. اگر ان میں بلا وجہ تاخیر کر دی اس نے تو اثر 9 گناہ تازہ ہوا. اس طرح حقوق العباد مزدلفہ میں معاف ہوتے ہیں, تو اس کے معنی یہ حاجی کے لیے, سب کے لیے نہیں, ویسے کوئی ان دنوں میں مزدلفہ گیا اس کی فضیلت نہیں ہے, حج کے لیے جو گیا ہوا ہے تو مزدلفہ میں حقوق العباد بندوں کے حقوق معاف ہوتے ہیں. اس میں بھی یہ کہ جو گناہ اس کی وجہ سے ہوا تھا وہ معاف ہوگا, بندے کا حق باقی رہے گا. اب یہ نہیں کہ لاکھوں کروڑ ہڑپ کر گئے اور حج پر چلے گئے مزدلفہ گئے تو سب معاف ہو گئے, نہیں, تاخیر یا جو بھی اس کی وجہ سے جو گناہ ہوا تھا وہ معاف ہوگا, ادا کرنے باقی رہیں گے. اس طرح جس طرح کے بھی حقوق العباد ہوں, کسی کو مارا تھا, پیٹا تھا, دھمکایا تھا, پیسے دبا لیے تھے, پیسے کھا لیے تھے, تو یہ سب ادا کرنے ہوں گے اور جلدی, ورنہ پھر یہ گناہ تازہ ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ کہ گناہ کر کے بندہ یاد رکھے اس کو, نافرمانی ہوئی کس کی, ہوئی کس کی, اللہ کی. اللہ ہمیں ایسا جذبہ عطا فرمائے.
بعض علماء کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر بندے کے دل میں توبہ کے بعد نیک عمل کی محبت پیدا ہو تو یہ بھی ایک علامت ہے, یقینی طور پہ تو کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی سوائے نبی علیہ السلام کے بتانے کے, تو محبت پیدا ہو نیک عمل کی تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ یہ توبہ اس کی قبول ہوئی ہے.
توبہ کی قبولیت کی پہچان علامت ہے, ایک نشانی ہے کہ اس کے نیکیوں کی طرف اس کا دل مائل ہو گیا
جی.
مگر یہی ہو کہ وہ کنفرمیشن حاصل نہیں ہوتی
جی.
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, امید رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 1447 ہجری کے ربیع الآخر شریف کی آج دوسری شب جمعہ قبولیت کی رات ہے. اے مولا کریم اپنی رحمت سے ساری امت کی مغفرت فرما.
اللہم آمین.
الہ العالمین میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوئے, جو میرے طالب ہیں, اے اللہ پاک ان سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. یا اللہ پاک ان سب کی بیماریاں پریشانیاں دور کر, مشکلیں آسان کر, بے اولادیاں دور ہوں, گھریلو ناچاکیاں ختم ہوں. یا اللہ پاک ان پر جو مقدمے اگر جھوٹے ہیں تو ختم ہو جائیں. مولا کریم مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو. ساری امت پر رحم فرما. یا اللہ سیلاب زدگان پر رحم و کرم فرما. غزہ و فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے امداد فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شان غوث اعظم حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ درس و تدریس تصنیف و تالیف وعظ و نصیحت اور اس کے علاوہ مختلف علمی شعبوں میں انتہائی مہارت رکھتے تھے, مگر خاص طور پر فتویٰ نویسی میں تو آپ کو کمال حاصل تھا کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء فقہا اور مفتیان کرام رحمت اللہ علیہم بھی آپ کے لاجواب فتووں سے لاجواب ہو جاتے تھے. شیخ امام موفق الدین بن قدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان میں سے ہیں کہ جن کو وہاں یعنی بغداد میں علم و عمل اور فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی ہے. آپ کی علمی مہارت کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ سے انتہائی مشکل مسائل پوچھے جاتے تب بھی آپ ان مسائل کا نہایت آسان اور عمدہ جواب ارشاد فرماتے. آپ نے درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں تقریباً 33 سال 33 ایئرس دین اسلام کی خدمت کی. اس دوران جب آپ کے فتاوی علماء عراق کے پاس لائے جاتے تو وہ آپ کے جواب پر حیرت زدہ ہو جاتے. بغداد بلاؤ غوث پاک، روزہ بھی دکھاؤ غوث پاک، تم خواب میں آؤ
غوث پاک،
دیدار کراؤ
غوث پاک،
دیوانہ بناؤ
غوث پاک،
مستانہ بناؤ
غوث پاک،
غیروں سے چھڑاؤ
غوث پاک،
بس اپنا بناؤ
غوث پاک،
عیسیاں سے بچاؤ
غوث پاک،
اور نیک بناؤ
غوث پاک،
تم نظرہ میں آؤ
غوث پاک،
کہتا کو بگاؤ
غوث پاک،
ایمان بچاؤ
غوث پاک،
اور کلمہ پڑھاؤ
غوث پاک،
اب قبر میں آؤ
غوث پاک،
محشت سے بچاؤ
غوث پاک،
دوزخ سے بچاؤ
غوث پاک،
جنت میں بساؤ
غوث پاک،
غوث پاک
غوث پاک
غوث پاک غوث پاک.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنی، انہیں سے تیار کیے جاتے ہیں اور درست جواب دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، اصحاب کہف جتنا عرصہ غار میں سوئے رہے اللہ پاک نے ان کی حفاظت کا انتظام یوں فرمایا کہ سال میں 1 دن ان کی کروٹ کو بدل دیا جاتا تھا، بتائیے یہ کس دن ہوتا تھا. سوال نمبر 2، اصحاب کہف کا کتا کس انسان کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا. سوال نمبر 3، کس ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا لقب ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں تھا. ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور ایس ایم ایس نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. امیر السنہ دارالبرکاتہ العالیہ نے ماہ ربیع الآخر میں بھی مختلف دینی تحریکوں کا ارشاد فرمایا ہے جس میں درود پاک پڑھنا ہے، نفل روزے رکھنا ہے، اس حوالے سے ہمیں کارکردگی بھی موصول ہو رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں.
روزانہ درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 155,601 اسلامی بہنوں کی تعداد 36,237 ٹوٹل تعداد 191,838 ماہ ربیع الآخر 1447 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 18,144 اسلامی بہنوں کی تعداد 7,848 ٹوٹل تعداد 25,992
1 اکتوبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، اس امت میں سب سے زیادہ کس ولی سے کرامات ظاہر ہوئیں؟ جواب، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے. سوال نمبر 2، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کتنے علوم میں بیان فرماتے تھے؟ جواب، 13 علوم میں. سوال نمبر 3، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے کتنے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی؟ جواب، 1 لاکھ سے زیادہ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، بنتے غلام مجتبہ نارے جو دادو سندھ، ام باسط بفرزون کراچی، سمیر بابر جامعہ المدینہ گلزار حبیب سبزہ زار لاہور، فقیر کلیم اللہ بن حسن خان سانگر سندھ، فیض محمد بن عبد الحمید نوشیر و فیروز سندھ، نعیم خان خیبر پختونخوا، بنتے عطا محمد ٹنڈو جام. ان سلیکٹڈ ناموں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام نعیم خان خیبر پختونخوا، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کا ایک اور بہت ہی پیارا تحفہ، قرآن مجید کی تفسیر، تفسیر تعلیم القرآن، یہ دو جلدوں میں الحمدللہ 1704 صفحات پر یہ مشتمل ہے، اور نہ بہت مختصر نہ بہت طویل، صرف دو جلدوں میں، اور اس کی کیلکولیشن یوں بتائی جا رہی ہے کہ اگر روزانہ 5 صفحے 5 پیپر یہ اگر ہم پڑھ لیں تو ایک سال کے اندر اندر پوری تفسیر تعلیم القرآن جو ہے یہ ہم اسٹڈی کر لیں گے. 3500 اس کی قیمت ہے اور ڈسکاؤنٹ ہے، اور ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 3150 میں آپ مکتبۃ المدینہ سے اسے طلب کر سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے حاصل کرنا چاہیں تو کال سینٹر پہ فون کر کے آپ اس کو گھر پر بھی منگوا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى علی وآلہ وسلم. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ پاک، ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ پاک گناہوں کی عادت چھوٹ جائے. الہ العالمین ہمیں اپنا خوف عطا فرما، اپنے پیارے نبی کا عشق عطا فرما. الہ العالمین صحابہ و اہل بیت کی محبت نصیب فرما، اولیاء کرام کی محبت نصیب فرما. الہ العالمین ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے، جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا ہو. مولا کریم ہماری بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہوں. اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد باعفیت بغیر آپریشن کے عطا ہو، بیٹیوں کے طلبگار بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگار بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگار بیٹے پائیں. یا اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہوں، مظلوم قیدی رہائی ہوں، رہا ہوں. یا اللہ پاک سیلاب زدگان کی غیب سے امداد ہو. یا اللہ پاک غزہ و فلسطین کے دکھیارے مسلمانوں کے دکھ دور ہوں، ان پر اپنا فضل و کرم فرما. عالم اسلام پر رحم و کرم فرما. یا اللہ پاک جو عاشقان غوث اعظم بغداد شریف کے مقدس مقامات کی زیارت سے مشرف ہیں، نجف اشرف کی حاضری سے مشرف ہوئے، کربلا معلہ کی حاضری سے مشرف ہوئے، سب کی حاضریاں قبول ہوں. یا اللہ پاک ہمیں بھی حاضریوں سے مشرف فرما. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
بلدائے بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں، بلدائے بدکار
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں کہتے ہیں مدینے
دیدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں وہ کرے در بدر کی کھاتے ہیں جن کو دنیا کے غم ستاتے سے بدتر بھی زیر داماں ہے آپ عطار کیوں پریشان ہے بد سے بدتر بھی زیر داماں ہے ان پہ رحمت وہ خاص کرتے کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے
السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی خاتم النبیین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
مرشد میرے غوث پاک
مرشد میرے غوث پاک مرشد میرے غوث پاک شاگ جینا پیر پیرا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک
اور اپنی دید کا
اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک
ایمان والوں کے دلوں میں موج جبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی زیا مدنی مذاکرہ۔